بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. میں نے کتاب شمائل ترمذی کی پی ڈی ایف بھیج دی تھی، انشاءاللہ مل گئی ہوگی. یہ نئے نظام میں مجھے اچھی طرح معلوم نہیں ہے کہ کیا طریقہ. خیر، ابھی میرے سامنے یہاں تو کوئی پی ڈی ایف نہیں ہے، لیکن میں نے بھیج دی تھی تو سب کے پاس انشاءاللہ موجود ہوگی. یہ جو کتاب ہے شمائل ترمذی، یہاں بیٹھنے میں سہولت ہے، اس کی ترتیب ذرا بدل لیں. میں اس طرف آ رہا ہوں تو یہاں دیکھنے میں ایسا نہیں ہوگا. نہیں، میں اس طرف آ جاؤں شاید تھوڑا سا سہولت ہو جائے گی سب کو. یہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے؟ ٹھیک ہے. یہ جو کتاب سامنے ہیں وہ تو ریاض صالحین ہیں، تو فی الحال تو ہم آج تو وہ نہیں پڑھ رہے، انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے آگے جا کر انشاءاللہ، اس لیے کہ اس کی ترتیب ہماری سال بھر چلتی رہی تھی، لیکن فی الحال ہم شمائل ترمذی سے شروع کر رہے ہیں. یہ کتاب جو شمائل ترمذی کہلاتی ہے، ہمارے عام عرف میں اس کو شمائل ترمذی ہی کہا جاتا ہے. یہ اصل میں کتاب ہے، اس کا نام الشمائل المحمدیہ. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، میں اس میں اس سبق میں اس کا کوشش یہ کروں گا کہ چونکہ جو جنہوں نے دورہ حدیث پڑھا ہے ان کے سامنے بہت سی باتیں پہلے سے آ چکی ہیں، اور احادیث بھی اس میں بہت سی وہ ہیں جو پہلے سے بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں آ چکی ہیں، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ ایسی باتیں ہوں جو دونوں کے لیے انشاءاللہ مفید ہوں، اور زائد یعنی علمی باتیں اور لفظی ابحاث وغیرہ میں زیادہ نہیں جاؤں گا. تو بہرحال امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب ترمذی شریف کی ترتیب دینے سے فارغ ہوئے، جو ان کی اصل کتاب ہے سنن امام ترمذی کی، جس کو ہم جامعہ ترمذی کہتے ہیں یا سنن ترمذی کہتے ہیں، تو اس سے جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد انہوں نے دو کتابیں اور مرتب فرمائیں. ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں کتابیں اس ترمذی شریف ہی کا تکمیلہ اور تتمہ ہیں، ایک تکمیل کے طور پر. ایک تو ہے کتاب العلل، وہ پڑھی ہوگی، دیکھی ہوگی کتاب العلل. یہ اصل کے لحاظ سے کتاب العلل جو ہے وہ ترمذی شریف کا مقدمہ ہے. عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ اچھا امام ترمذی نے اپنی کتاب میں حسن صحیح دونوں لفظ کیوں استعمال کیا، وہ تو انہوں نے کتاب العلل میں بتا دیا ہے کہ یہ لفظ سے میری کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے. تو وہ گویا ترمذی شریف کے لیے ایک مقدمہ ہے، اس میں انہوں نے کتاب العلل اس کا نام ہے لیکن ہے ایک طرح سے مقدمہ ترمذی کا، اس میں مفید باتیں بھی آ گئیں جیسے بہت سے مقدمات ہوتے ہیں، وہ بہت مفید ہوتے ہیں. ہمارے حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی اعلیٰ السنن, حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کی ماتحتی میں رہ کر کتاب لکھی تھی اعلیٰ السنن, جس میں حنفیہ کے جو مسائل ہیں ان کے دلائل جمع کیے ہیں. اس پر انہوں نے مقدمہ لکھا, پھر مقدمہ مستقل ایک جلد ہے, وہ مستقل اصول حدیث پر ایک بہت بہترین خزانہ ہے علمی لحاظ سے اگر دیکھا جائے. حالانکہ مقدمہ, لیکن مقدمہ بھی ایک مستقل جلد ہے اور ضخیم جلد ہے, اور اس میں علوم حدیث سے متعلق بہت مفید باتیں جمع فرمائی ہیں. تو اسی طرح امام ترمذی کی یہ کتاب جو ہے, یہ امام ترمذی کی کتاب العلل جو ہے وہ ترمذی شریف کے لیے ایک مقدمہ ہے. وہ تو خیر ابھی ہم نہیں پڑھ رہے. اور دوسری کتاب انہوں نے پھر جمع فرمائی اس کے بعد, وہ ہے شمائل, یہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, عادات, آپ کی ذات سے متعلق جو کچھ امور تھے ان کو جمع کرنا مقصود ہے. یہ ہے وہ یہ کتاب شمائل جو ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. تو ظاہر ہے اس کتاب کی یعنی عنوان ہی بتا رہا ہے کہ کتنا بابرکت عنوان ہے. ایک تو حدیث ہونا, اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ہونا, یہ خود اس کے متبرک ہونے کو بتا رہا ہے. تو اس کتاب کے لیے بھی جیسے ریاض الصالحین کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا, اور میرا خیال ہے کہ اکثر جو یہاں موجود ہیں وہ ریاض الصالحین میں ان میں بہت سے شامل ہوئے ہوں گے. اس کے شروع میں ہم نے بتایا تھا اور بات ہوئی تھی کہ حدیث شریف پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے, حدیث شریف پڑھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے. اس مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ تھا کہ حدیث شریف پڑھی جائے. ایک تو ظاہر ہے یہ مقصد ہے کہ صحیح طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معلوم ہوتا کہ آپ کی سنتوں پر عمل کر سکیں, لوگ جو بھی بات کہیں صحیح غلط کی انسان پہچان کر سکیں. اور اس میں ایک اور بڑی چیز محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے حدیث شریف پڑھی جائے کہ اچھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذکر ہے کہ آپ کیسے ظاہر میں کیسی شکل تھی, آپ کیسے چلتے تھے, آپ کیسے بات کرتے تھے, آپ کے اخلاق کیسے تھے, آپ کے معاملات کیسے تھے. تو یہ ایک تو محبت ہے, اور دوسرا یہ کہ ان طریقوں کو ہم صحیح اصل مآخذ سے سیکھ کر ان طریقوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں, صحیح غلط کو پہچان کر سکیں. یہ ایک اہم مقاصد میں سے حدیث شریف کے پڑھنے کے مقاصد میں بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم لفظ پر جا کر آگے کتاب شروع کرتے ہیں. بہرحال آج کے لیے میں سننے والوں سے جو عربی پہ ہیں ان کے لیے بہرحال میں پھر تذکرہ کر دیتا ہوں کہ ریاض الصالحین سامنے رکھی ہوئی ہے, وہ دیکھنے کے لیے نہیں ہے. انشاءاللہ کل تک اگر ہو سکا تو اس میں شمائل ترمذی میں سامنے اس میں ڈال دوں گا پی ڈی ایف میں, ورنہ وہ اس کے ٹیلی گرام کے گروپ میں تو بھیج دی تھی, تو وہاں پر شمائل ترمذی ہونی چاہیے, ورنہ اس کے پی ڈی ایف عام مل بھی جائے گا اگر کوئی تلاش کرے. اگر کسی کے پاس کتابی شکل میں ہو تو بہت ہی اچھا ہے. بہرحال تو یہ شمائل, یہ لفظ کیا ہے شمائل؟ شمائل جو ہے اس کا یہ لفظ قرآن کریم میں بھی آیا, عن الیمین والشمائل سجدا للہ. لفظ شمائل قرآن کریم میں آیا ہے. یہ لفظ شمائل جو ہے یہ جمع ہے, اور اس کا واحد ہے شمال. شمال کا لفظ بھی آیا اصحاب الشمال, تو شمال کا لفظ بھی قرآن کریم میں آیا بائیں کے معنی میں, ضد الیمین جس کو کہتے ہیں دائیں کی ضد, بائیں جانب, تو اس کو شمال کہتے ہیں, اور اس کی جمع شمائل آتی ہے. تو یہ اس معنی میں یعنی بائیں کے معنی میں یہ لفظ قرآن کریم میں اس کا واحد بھی آیا, اس کا جمع بھی آیا ہے. لیکن اس کے دوسرے معنی آتے ہیں خصلت اور عادت کے. لفظ شمال ہی کے شمال کے ہی جس طرح بائیں کے معنی میں آتا ہے, اسی طرح اس کے دوسرے معنی آتے ہیں عادت اور خصلت کے, اور یہاں پر یہی دوسرے معنی مراد ہیں. تو گویا کہ شمال, عادت اور خصلت, اور یہاں پر اس کی جمع شمائل, یعنی آپ صلی اللہ شمائل المحمدیہ, اس کا ترجمہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں, آپ کی خصلتیں, آپ کے طور و طریق, یہ چیزیں. گویا اس کا لفظی ترجمہ یہی ہو گیا, اور ظاہر کتاب کا عنوان بھی یہی ہے. یہ اس کا گویا کہ شمال ان کی جمع, اگر ہم شمائل پڑھتے ہیں تو دو ترجمے ہو سکتے ہیں. یہاں پر دوسرا ترجمہ مراد ہے. ایک ترجمہ ہو سکتا ہے بائیں جانب, اور دوسرا ترجمہ اس کا ہو سکتا ہے عادت اور خصلت. لیکن اس کا ایک اور واحد بھی آتا ہے, لفظ شمائل کا ایک اور واحد آتا ہے, وہ ہے شمیلتن. لغت میں اگر دیکھیں تو ملتا ہے شمیلتن, اس کی جمع ہے شمائل. وہاں پر ایک ہی ترجمہ ہے خصلت اور عادت کے, وہاں پر پھر دو ترجمے نہیں, ایک ہی ترجمہ ہے خصلت العدد. تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ شمائل یا تو شمال کی جمع ہے یا لفظ شمائل جو ہے وہ شمیلت کی جمع ہے، یہ دونوں کی جمع ہو سکتی ہے، دونوں صورتوں میں ترجمہ ایک ہی ہوگا، خصلت اور عادت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوگا. یہ تو ہو گیا لفظ شمائل کی بات. اس کے بعد ایک اور بات سمجھ کر آگے ہم کتاب پہ جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شمائل اور سیرت اگرچہ اس میں ہیں تو بہت سی ابحاث اگر تم شروحات میں دیکھو تو بہت کچھ اس میں مباحث بیان کیے گئے ہیں، یعنی شمائل پر کنہوں نے کون سی کتابیں لکھی، ہر زمانے میں مختلف زمانوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور پھر خود اس امام ترمذی کے شمائل پر بہت سی شروحات لکھی گئی ہیں. تو ظاہر ہے یہ تو ایک مستقل ایک میدان ہے علماء کا، اور اہم میدان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جہاں بات ہو تو ان کی تفصیلات میں جائیں. حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سیرت لکھ رہے تھے تو پریشان، یہاں تلاش کر رہے ہیں، ادھر تلاش کر رہے ہیں، کسی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں، کہ میں براق کو تلاش کر رہا ہوں کہ براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے اس کے بعد براق کا کیا ہوا؟ تو کہہ رہے میں براق کو تلاش کر رہا ہوں کہ وہ کہاں چلا گیا، مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے وہاں باندھا، اس کے بعد اوپر جو گئے تھے وہ براق پہ گئے تھے نہیں گئے تھے اس کا ذکر، تو میں اس براق کو تلاش کر رہا ہوں کہ وہاں کہاں، وہاں کہاں چلا گیا. تو یہ ان حضرات نے ایک ایک چیز پہ محنت کی ہے کہ اچھا اس کا ذکر آگے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، براق کا ذکر یہاں سے وہاں تک ملتا ہے، آگے کا ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے. تو بیچارے تلاش کر رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے علماء نے تو بہت سی اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اور یہ تو عنوان ہی ایسا ہے کہ اس کے لیے انہوں نے اپنی یعنی زندگیاں لگا دی ہیں. تو بہت کچھ لکھا گیا ہے. بہرحال شمائل، یہ شمائل میں اور سیرت میں کیا فرق ہے، بس یہ ایک چیز پڑھ کے ہم آگے کتاب پہ جاتے ہیں، کہ ایک تو ہوتا ہے شمائل اور ایک ہوتا ہے سیرت، یعنی سیرت محمدیہ یا شمائل محمدیہ، دونوں میں فرق کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرت کا لفظ جب عام طور سے فقہا استعمال کرتے ہیں یا محدثین، یہ تو تم نے پڑھا ہے چونکہ جنہوں نے کتابیں پڑھی ہیں وہ جانتے ہیں، عام لفظ نہیں. ویسے ہی جب فقہا اپنی کتاب میں لفظ سیرت کہتے ہیں یا محدثین اپنی کتاب میں لفظ سیرت استعمال کرتے ہیں تو اس کے معنی تو بہت خاص ہوتے ہیں. مثلا بخاری شریف میں بھی کتاب السیر، اس میں کیا آئے گا؟ اسی طرح قدوری میں جنہوں نے قدوری پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کتاب السیر، اس میں کیا آتا ہے؟ ہدایہ میں کتاب السیر. تو سیر کا لفظ جب فقہا اور محدثین استعمال فرماتے ہیں تو اس میں تو بہت خاص معنی ہوتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طور و طریق جہاد کے موقع پر کیا ہوتا تھا، یہ خاص عنوان ہوتا ہے یہ عام طور پہ. تو سیر یعنی سیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مغازیہ، یہ معنی ہوتے ہیں عام طور پہ جب فقہا اور محدثین یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ تو ان کی اصطلاح ہے فقہا اور محدثین کے استعمال کے اعتبار سے، ورنہ اصل لغت کے اعتبار سے سیرت اور شمائل میں کیا فرق ہوگا؟ تو ظاہر ہے اس معنی کے اعتبار سے سیرت اور شمائل میں تو بہت فرق ہو گیا کہ جو فقہا اور محدثین استعمال کرتے ہیں وہ تو خاص وہ غزوات وغیرہ کا بیان کرتے ہیں، اور شمائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہیں. لیکن عام معنی جو لفظ سیرت کے، مثلا سیرت کی کتابیں جتنی بھی ملتی ہیں ہمیں، اور سیرت مصطفیٰ ہے یا اور جتنی سیرت کی کتابیں ہیں، وہی محدثی صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہا تھا، ان کی جو سیرت کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ، بہت معتمد اور حوالوں سے بھری ہوئی کتاب، کہ اگر وہ کتاب انسان پڑھ لے تو ہر چیز جو کہ لکھی ہے اس کا حوالہ ساتھ مل جاتا ہے، اچھا یہ یہاں سے یہ بات یہاں سے لی، یہ بات یہاں سے لی، صحیح غلط کی پہچان، پھر اگر اس میں کوئی غلط روایتیں آ گئیں اس کا اس میں اس کی انہوں نے تفصیل، اور غیروں نے جو اس میں سیرت میں غلط باتیں داخل کی ہیں اس کا ذکر کر کے اس کی تردید، یہ تمام چیزیں اس میں بہت وضاحت سے، چونکہ وہ تحقیقی مزاج تھا ان کا، تو اس وجہ سے اس انداز سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. ان کی ویسے اگر دیکھا جائے تو معارف القرآن، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو معارف القرآن ہے، وہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے. بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ من جانب اللہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب معارف القرآن ہے وہ اتنی مقبول ہوئی کہ وہ دوسری، مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہم زمانہ ہیں، قریبی دور کے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے عمر میں، لیکن وہ معارف القرآن بہت زیادہ معروف ہوئی، اس کو یعنی لوگوں نے بہت زیادہ، چونکہ وہ عام فہم ہے، آسان ہے، اور بھی بہت سی وجوہات اس کی علماء بیان فرماتے ہیں، بہرحال وہ زیادہ مشہور ہوئی، لیکن یہ بھی معارف القرآن ہے اور مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور اس کی آخری جلد انہوں نے نہیں لکھی تھی، وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا تو آخری جلد ان کے صاحبزادے انہوں نے اس کو مرتب کیا تھا، آٹھویں جلد غالباً وہ ان کی اپنی نہیں ہے. بہرحال تو شمائل میں اور سیرت میں کیا فرق؟ سیرت جو ہے وہ عموم ہے، عام معنی ہے، جس کے معنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں پیش آنے والے حالات، واقعات، اس وقت کیا حالات تھے، اس وقت کے ماحول کیسا تھا، اس وقت کے عرب کیسے تھے، اس وقت مکہ کے کیا ماحول تھا، یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھی، نبی رحمت، خاص طور پہ اس کا تو مطالعہ کروایا جاتا ہے، تو اس میں اس کو اگر دیکھو شروع میں تو انسان سوچتا ہے چاہے سیرت پڑھ رہا ہوں میں کچھ اور پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ظاہر ہے کہ پہلے پورے حالات کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ ایسے حالات تھے، یہ تھا یہ تھا یہ تھا، تو ظاہر ہے سیرت میں کیا ہوتا ہے، اس وقت کے اس زمانے کے حالات پورے کے پورے بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ شمائل یہ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق، تو یہ فرق ہو گیا سیرت میں اور شمائل میں، کہ شمائل خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق جو باتیں ہوں گی بس وہی بیان کی جائیں گی، اور سیرت میں اس وقت آپ کے زندگی میں پیش آنے والے مختلف حالات اور اس وقت کے حالات اور اس زمانے کے اس علاقے کے تمام حالات کو بیان کر دینا وہ سیرت کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک فرق عام معنی کے لحاظ سے، ایک فرق، اور دوسرا فرق یہ ہے کہ سیرت میں عام طور پر باتیں اس میں سند وغیرہ کی تحقیق مقصود نہیں ہوتی، یعنی ٹھیک ہے کسی نے لکھ دیا، کسی نے بیان کر دیا، اس کو سیرت میں نقل کر دیا جاتا ہے۔ شمائل میں کیا ہوتا ہے کہ سند کی تحقیق، کہ نہیں یہ بات صحیح طور پر ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کی سند کیا ہے اور کس طریقے سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے، تو اس میں سند کی تحقیق وغیرہ کا زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ سیرت میں عام طور پر اتنا زیادہ نہیں، تاریخی باتیں بھی اس میں آ جاتی ہیں، شمائل میں تاریخی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ اس میں روایت کی، جس کو حدیثی اعتبار سے کہتے ہیں نا، کہ حدیث کے اعتبار سے جو باتیں معتمد سمجھی جائیں یا اس کی کوئی اصل ہو وہ بیان کی جاتی ہیں۔ یہ ایک اہم اصول ہے بہت سوں کے سمجھنے کے لیے، کہ بسا وقت کہتے ہیں نا کہ روایت قابل حجت ہے یا نہیں ہے، تو روایت قابل حجت ہے دیکھا جائے گا کس فن میں، عقائد اگر ہے تو اس کے لیے الگ اصول ہیں، اور حدیث اگر ہے مسئلے کی کوئی بات ہے، شریعت کا حکم ہے، تو اس کے لیے الگ اصول ہیں، اور صرف تاریخ ہے تو اس کے لیے الگ اصول ہیں۔ یہ تین الگ الگ، یہ الگ الگ حصے ہیں اور ہر ایک کے لیے الگ الگ اصول ہیں۔ تاریخ میں بہت سی ضعیف قسم کی باتیں اور بالکل جن کی بہت زیادہ تحقیق، یعنی وہ لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہو، انتہائی ضعیف کہا ہو، یا کبھی کوئی سند نہیں ہوتی تاریخ میں، تو وہ بھی بیان کر دیا جاتا ہے، تاریخ ہے، اس سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کرنا ہے۔ اس سے اوپر کا درجہ ہے ایسی کوئی بات جس سے کوئی شریعت کا مسئلہ ثابت کرنا ہے، تو اچھا چلو ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا کہ وہ فضیلت کی بات ثابت کر رہے ہیں یا مسئلے کی بات ثابت کر رہے ہیں۔ فضیلت ہے چلو ضعیف روایت، اس میں بھی بہت سی مرتبہ اس کو استعمال کر لیا جاتا ہے ضعیف روایت کو بھی۔ مسئلے کی بات ہے تو نہیں، حدیث اس سے اوپر کے درجے کی، صحیح یا حسن کے درجے کی ہونی چاہیے، جو کہ محدثین کی اصطلاح ہے، اور اگر عقائد کی بات ہے تو بہت ہی مضبوط اور قوی بات ہونی چاہیے، تو کوئی اس لحاظ سے چار درجے ہو گئے، عقائد، یا دوسرا درجہ ہو گیا مسائل، تیسرا درجہ ہو گیا فضائل، اور سب سے نیچے والا درجہ ہو گیا تاریخ۔ تاریخ وغیرہ میں ہر طرح کی بات مان لی جاتی ہے۔ تو سیرت میں گویا کہ سیرت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ سیرت چوتھے درجے میں آ جاتی ہے، تاریخ ہے نا، اس زمانے کے کیا حالات کیا تھے، تو گویا کہ سیرت کی جو کتابیں ہوتی ہیں عام طور پہ وہ چوتھے درجے میں بیان کی جاتی ہیں، اور شمائل جو ہے وہ تو حدیث کے درجے میں آ جاتی ہے، تو وہ اس کو ہم دوسرے یا تیسرے درجے میں ہم اس کو لا سکتے ہیں۔ یہ فرق ہے سیرت میں اور شمائل میں۔ اب آگے سوالات تو انشاءاللہ اگر کوئی ہوں گے تو ہم اخیر میں دیکھ لیں گے۔ وہ تو میں صرف بتا رہا تھا کہ براق کو وہ تلاش کر رہے تھے، میں نے تو تلاش کیا ہی نہیں کہ وہ براق کہاں چلے گیا، تو اس لیے وہ تو میں صرف ان کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ براق کو وہ تلاش کر رہے تھے۔ اب ان کو ملا یا نہیں ملا، بظاہر تو ان کو مل گیا تھا۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ قال الشيخ الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى۔ یہ عام طور پہ جب حدیث پڑھی جاتی ہے، جو لوگ، جو حضرات اس کتاب کو پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہوں گے ان کے لحاظ سے، جنہوں نے دورے کی کتابیں نہیں پڑھی ان کے لحاظ سے میں صرف بتا دیتا ہوں کہ چونکہ حدیث میں سند کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ یہ معلوم ہو کہ یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچی. اب یہ کتاب میں نے شمائل ترمیزی میں نے اپنے جو اساتذہ سے پڑھی ہے, جن میں یعنی مختلف سندیں ہیں جن کے ذریعے سے مجھے اس کتاب کے پڑھنے کی اور آگے نقل کرنے کی اجازت ملی ہے. بعض وہ ہیں جن سے براہ راست پڑھی ہے اور بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام مرویات کی مجھے اجازت دے دی ہے, اور اس کا پہلے تذکرہ ہم کر چکے ہیں حدیث کے سبق میں. تو اس لیے جب بھی ہم حدیث پڑھیں گے تو پہلی حدیث جب ہم پڑھیں گے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے, سبق کے شروع میں پہلی مرتبہ حدیث پڑھی جاتی ہے تو یعنی گویا اس کو اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ بسند المتصل منا الى الامام ابی عیسیٰ محمد ابن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی رحمہ اللہ, گویا مجھ سے لے کر یہ سند, یعنی چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک والا سلسلہ تو آگے بیان کیا گیا امام ترمذی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک, تو اب بسند المتصل منا مجھ سے لے کر یہ تمام اساتذہ جو امام ترمذی تک پہنچتے ہیں ان کو میں نے بیان کر دیا بسند المتصل منا کہہ کر, اور اس کے بعد پھر ہم آگے والی سند جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے وہ پڑھیں گے, اور پھر آگے جتنی حدیثیں ہم پڑھتے جائیں گے ہم پڑھیں گے بہی قالا, یعنی اسی سند سے میں یہ حدیث بھی بیان کر رہا ہوں, تاکہ ہر حدیث جب پڑھی جائے گی تو اس میں اتصال سند, سند کا اتصال پایا جائے گا بہی قالا کہنے کی وجہ سے. یہ بس وہ جن کے لیے یہ بات نہیں ہو ان کی وضاحت کے لیے بتا رہا ہوں. میں نے یہ کتاب پڑھی تھی ہمارے دارالعلوم کراچی میں استاد تھے حضرت مولانا غلام محمد صاحب, بہت بڑی عمر کے تھے, میں نے پہلے کبھی سبق میں ان کا تذکرہ کیا ہوگا, ضرور کیا ہوگا, کہ مولانا غلام محمد صاحب یہ میں جب جس زمانے میں پڑھ رہا تھا اس زمانے میں پہلے تو وہ بڑی یعنی مشکل کتابیں پڑھایا کرتے تھے, لیکن جس وقت میں نے ان سے پڑھا تھا اس وقت تو ان کی وہ عمر کا حصہ تھا کہ ان کے لیے بات کرنا بھی مشکل تھا, لیکن برکت کے لیے ان کے پاس ترمذی شریف کا دوسرا حصہ اور شمائل رکھی گئی تھی, چونکہ اس کی بہت سی روایات تو وہ ہیں جو باقی کتابوں میں آ جاتی ہیں, تو اس لیے تبرکن وہ کتاب پڑھا دیتے تھے اور تشریح وغیرہ تفصیلات وغیرہ وہ زیادہ نہیں کر سکتے تھے, لیکن بہرحال ان سے پڑھی. اس کے علاوہ بہت سے اساتذہ سے اجازت حدیث حاصل کی کہ انہوں نے اپنی تمام مرویات کی اجازت دے دی ہے, جن میں مختلف حضرات ہیں ان میں جو میرے لیے بہت زیادہ قابل اعزاز جن کو میں سمجھتا ہوں وہ ہیں حضرت مولانا محمد عاقل صاحب مدظ اللہ, جو مدرسہ مزاحی علوم سہارنپور کے شیخ الحدیث ہیں فی الحال, حضرت مولانا شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ معاصر ہیں, ساتھی ہیں, اور ساتھ ساتھ ہی انہوں نے پڑھا ہے, اس کے بعد ساتھ ساتھ ہی حضرت شیخ کے دور ہی میں انہوں نے آگے پھر پڑھانا شروع کیا حدیث کی کتابیں, شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کو ایک کتاب دی حدیث کی, دوسروں کو دوسری دی, اور یہ ساتھ ساتھ ہی وہاں مزاحی علوم میں خدمات ادا انجام دیتے رہے, اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی ان کے ظاہر بہت گہرے تعلقات تھے, حضرت شیخ کے داماد بھی ہیں, اور حضرت شیخ کے ساتھ تصنیفی کاموں میں حصہ بھی لیا ہے, جتنی کتابیں ہیں ان میں ساتھ 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 دینے والے, پھر ابو داؤد شریف جب وہ پڑھا رہے تھے حضرت شیخ کے وہاں ہوتے ہوئے, تو حضرت شیخ سے کے سامنے وہ سبق وہ ویسے اپنا تو مطالعہ کر لیتے تھے, پھر حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جا کر پڑھ لیتے تھے, کہ حضرت شیخ کے پاس جو نوٹ لکھے ہوئے ہوتے تھے ادھر ادھر پڑھاتے ہوئے انسان جو نوٹ یادداشت کے طور پر لکھ دیتا ہے وہ ان سے سیکھے اور پھر جا کر سبق پڑھاتے تھے, تو ظاہر ہے بہت پختگی کے ساتھ انہوں نے علم حدیث میں یعنی بہت پختگی سے یعنی پختگی حاصل کی, مہارت سے یعنی بڑی محنت کی انہوں نے, اور اس کے بعد انہوں نے پڑھائی, اور اس کے بعد تو ظاہر ہے وہ کتنے سالوں تک پڑھاتے رہے اور کئی کتابیں انہوں نے اس موضوع پر لکھی بھی ہیں, جمع بھی کی ہیں. بہرحال تو انہوں نے بھی تمام اپنی مرویات کی اجازت مدینہ منورہ میں مجھے اپنے تمام مرویات کی اجازت دی تھی, تو ان سے بھی اس کی اجازت حاصل ہے. باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلق اور خلق, ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں دعا, اللہم لک الحمد انت حسنت خلقی فحسن خلقی, دونوں لفظ آ جاتے ہیں, اللہم انت حسنت خلقی خا کے فتحہ کے ساتھ اور لام کے جزم کے ساتھ, خلقی فحسن خلقی خا اور لام کے ضمہ کے ساتھ, تو اس میں وہ دونوں لفظ آ جاتے ہیں خلق اور خلق. یہی ہے یہاں پر پہلا جو عنوان ہے, باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں بھی خلق پہلے آیا, امام ترمذی بھی خلق پہلے لا رہے ہیں, حدیث میں خلق بعد میں آیا, امام ترمذی بھی خلق بعد میں لائیں گے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ خلق ظاہر کو کہتے ہیں کہ ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسا بنایا تھا, آپ کی شکل و صورت کیسی تھی, آپ کے بال کیسے تھے, آپ کی آنکھیں کیسی تھیں, یہ تمام تفصیلات آپ کے ظاہری حلیہ, ہم جتنے آپس میں ساتھ بیٹھتے ہیں کبھی اگر ہمیں کوئی موجود نہ ہو, ہمیں کہا جائے کہ اچھا ان کی وضاحت کرو کہ وہ کیسے لگتے تھے. بہت مشکل کام ہے کہ وہ کیسے لگتے تھے. اب تم شاید غور سے دیکھو گے کہ اچھا کس کو کیسے بیان کریں, لیکن بہت مشکل کام ہے. ابھی غور سے دیکھ لو گے تب بھی بعد میں جا کر کوئی کہے کہ اچھا ان کی وضاحت بیان کرو, ہم ان میں دوسروں میں فرق نہیں کر سکتے کہ ان میں کیا خاص چیز تھی کہ ہم ان کے بارے میں بتائیں. یہ کمال ہے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دیا تھا کہ ایک ایک چیز کو انہوں نے دیکھا, محسوس کیا, ذہن میں اچھی طرح نقشہ اتارا اور اس کو بیان کرنے کا انداز. یہ یعنی ایک ہوتا ہے کہ انسان کو نقشہ ذہن میں ہے لیکن بتا نہیں سکتا, یہ جو بتایا ہے یہ خود ایک کمال ہے. یہ خلق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حلیے کو بیان کیا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آگے خلق آئے گا. اس کی ایک وجہ کیا ہو گئی کہ حدیث میں بھی پہلے خلق ہے بعد میں خلق ہے. لک الحمد انت حسنت خلقی فحسن خلقی. وہ دعا تو صحیح ہے, یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے, لیکن آئینے میں دیکھ کر وہ دعا پڑھنا وہ ضعیف روایت ہے. لیکن ٹھیک ہے, ضعیف روایت ہے تو اس لیے جب آئینے میں دیکھے تو انسان وہ دعا پڑھ لے, ہے روایت ہے لیکن ضعیف ہے. لیکن بظاہر خود وہ دعا جو ہے وہ تو صحیح روایت میں موجود ہے, آئینے میں دیکھنے کی قید جو ہے وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے لیکن ہے بہرحال. تو اب اس میں کیا ہے, اب پہلے خلق اور پہلے خلق ہم یہ کہہ دیا چلو ٹھیک ہے حدیث میں آیا اس لیے امام ترمذی نے بھی کر لیا, لیکن کوئی تو وجہ ہے کہ پہلے یہ اور وہ بعد میں, جس کو کہتے ہیں عربی میں بھی کہا جاتا ہے الظاہر عنوان الباطن. انسان کا ظاہر جو ہے وہ اس کے باطن کی ترجمانی کرتا ہے. اب مثلا اخلاق, ہم اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں اخلاق اچھا کوئی بہت اچھی طرح پیش آتا ہے, اچھی طرح بات کرتا ہے, اچھے انداز سے پیش آتا ہے معاملات اس کے, تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں. حالانکہ اخلاق اصل کے لحاظ سے جو ہے وہ اس سے انسان کی دل کی حالت ہے. اخلاق ہم کہتے ہیں تصوف کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے اخلاق کا درست ہونا, خلق. تو یہ اخلاق اور خلق کے بقے جو ذکر آتا ہے اس سے مراد اصل دل کے اخلاق ہیں. لیکن دل میں جب اخلاق انسان کے اچھے ہوتے ہیں اور دل کی کیفیت اچھی ہوتی ہے تو اس کا ظہور بھی ایک اچھے انداز میں ہوتا ہے. دل میں اگر توازو ہے تو ہر ایک کے ساتھ ایک اچھے انداز سے توازو کے ساتھ انسان پیش آئے گا. تو اخلاق جو ہے وہ اصل باطن اور دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. اس کو ہم بہت سی مرتبہ ظاہری حالت کو ہم اخلاق کہہ دیتے ہیں اور صحیح بھی ہے, وہ بھی صحیح ہے, ظاہری حالت کو ہم اخلاق جو کہتے ہیں وہ صحیح ہے. اور اس سے پہلے والی حالت جو ہے وہ انسان کی ظاہری حالت ہے. تو پہلے ظاہر کی طرف ہم جاتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت کیا ہے, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کے باطن کو دیکھتے ہیں کہ اچھا باطن کی حالت کیا ہے. اور جس کو کہتے ہیں الظاہر عنوان الباطن, انسان دیکھنے میں پہلے ظاہر کو دیکھتا ہے تو اس نے پہلے ظاہر کو بیان کیا. اور اسی طرح الظاہر عنوان الباطن کے ظاہر سے انسان کے باطن کو پہچانا جاتا ہے, اس لیے پہلے ظاہر کو بیان کیا گیا ہے. باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حلیہ اور ظاہری شکل و صورت کا بیان. بالسند المتصل منا للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى ومتعنا بفيوضه آمين. قال أخبرنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سمعه يقول كسنے کس کو سنا, أنه سمعه يقول کہ امام یہ ربيعة جو ہیں کہ ربیعہ بن ابی عبد الرحمن جو تابعی ہیں انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. بس ضمیر کو سمجھنا ہے کہ انہو سمعہو یقول. ہماری کتاب یہ نئے نسخوں میں تو نمبر لکھ دیے جاتے ہیں تو آسان ہو جاتا ہے ضمیروں کو پہچاننا کہ کون کس سے سن رہا ہے. انہو سمعہو یقول کہ ربیعہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا. کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر. ویسے ارادہ یہ ہو رہا تھا کہ اس کو بہت وضاحت کے ساتھ ہم پڑھیں شمائل کو, اس لیے کہ ظاہر ہے بہت بابرکت کتاب ہے, لیکن پھر یہ ذہن میں آیا کہ نہیں چونکہ شہر القرآن ہے یہ تو اس لیے ہم یعنی صحابہ اور تابعین وغیرہ کے حالات ان کی تفصیلات میں نہیں جائیں گے, بس نفس حدیث کو سمجھ لیں گے کہ اس حدیث میں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے. اس کے بعد کتاب جلدی ختم ہو گئی انشاءاللہ, تو اس کتاب سے فارغ جو پڑھنے والے ہیں وہ تو فارغ ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہم پھر تفسیر وغیرہ کا کچھ حصہ کر لیں گے. تو اس لیے صحابہ اور تابعین ان کے حالات, محدثین کے حالات میں ہم نہیں جائیں گے, صرف نفس حدیث کو ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ سب الطویل البائن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبے قد کے نہ تھے. میں سوچ رہا ہوں کہ آسان الفاظ میں ترجمہ کروں تاکہ سب کو سمجھنے میں آسانی ہو. بہت لمبے قد کے نہ تھے. ولا بالقصیر, اور پستہ قد بھی نہ تھے کہ دیکھنے میں نیچے معلوم ہو، پستہ قد معلوم ہو، ایسا بھی نہیں تھا، درمیان معتدل. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ یہ عطا فرمایا تھا کہ جب مجمع میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونچے معلوم ہوتے تھے، چونکہ مقام اونچا تھا تو آپ اونچے معلوم ہوتے تھے، نمایاں نظر آتے تھے. حالانکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد اونچا تھا، لیکن جب مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں اور اونچے نظر آتے تھے، ایک معجزہ تھا. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے قد کے نہ تھے. اور اسی طرح دیکھو، طویل کے ساتھ بائن کی قید لگا دی کہ لمبے تھے لیکن زیادہ لمبے نہ تھے، یعنی اعتدال کے ساتھ جو حسن معلوم ہوتا ہے وہ تھا، لیکن قصیر تو بالکل ہی نہیں تھے، پستہ قد تو بالکل نہ تھے. ولا بالابیض الامحق، بہت سفید رنگ کے بھی نہ تھے، ابیض سفید اور امحق جس میں زیادہ سفیدی غالب ہو، ایسا رنگ نہیں تھا. ولا بالآدم، اور گندمی رنگ کے بھی نہ تھے، جو مٹھیالہ رنگ ہوتا ہے، گندمی رنگ ہوتا ہے، وہ نہیں تھا، اس میں بھی اعتدال تھا رنگ میں. ولا بالجعد القطط، اب آپ کے بال، جعد القطط بہت زیادہ گول گول گنگریال ہے، جس کو گنگریالہ کہا جاتا ہے، پتہ نہیں بہت سو کے لیے شاید نیا لفظ ہو، پیچدار کہتے ہیں، پتہ نہیں وہ زیادہ مشکل لفظ ہو جائے گا. تو بہرحال بال گول گول جو ہوتے ہیں، جیسے بہت سے ہمارے عربوں میں بھی، شاید عرب میں بھی ہوتا ہے، یہ صومالیہ وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے، بہت گول 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 بال ہوتے ہیں، اس طرح نہیں تھے. عرب میں بھی بعضوں میں، یمن وغیرہ کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اس طرح نہیں تھے. ولا بالجعد القطط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ پیچدار یا بہت زیادہ گنگریالے نہ تھے. ولا بالصبط، اور آپ کے بال بالکل سیدھے بھی نہیں تھے، اس میں بھی اعتدال تھا، ہر چیز میں اعتدال. بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنة، اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یعنی نبوت عطا فرمائی 40 سال کی عمر میں. رأس کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے عربی میں، یہاں ترجمہ ضروری نہیں ہے اس کا، لیکن رأس کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو انتہا اور اخیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے وہ حدیث ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی رأس کل 100 سنة من یجدد لها دینا، تو رأس سے مراد اس کا اخیر ہوتا ہے. علی رأس 40 سنة، 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی. فاقام بمکہ 10 سنین، مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے کے بعد 10 سال ٹھہرے، یا کہہ سکتے ہیں رسالت ملنے کے بعد 10 سال ٹھہرے. وبالمدینۃ 10 سنین، دیکھو یہ نبوت اور رسالت میں بھی فرق کرتے ہیں علماء، کہ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، لیکن ابھی تک حکم نہیں دیا گیا کہ دوسروں تک پہنچانا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. نبوت مل گئی، لیکن ابھی کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ اچھا لوگوں میں بھی بات پہنچانی ہے. اس کے تقریباً 3 سال کے بعد، تقریباً 3 سال، 2 سال، 2.5 سال، مختلف جو اوقات بیان کیا گیا، جس کو فترۃ الوحی، طویل فترۃ الوحی کا جو زمانہ ہے، جس کی تفصیلات بخاری شریف وغیرہ میں آتی ہیں، تو تقریباً 3 سال کے بعد پھر حکم آیا کہ اچھا اب لوگوں تک، قم فانذر، اب لوگوں تک بات پہنچانی ہے، اب لوگوں میں دعوت کا کام کرنا ہے، اس کو رسالت سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ اب رسالت کے بعد سے تو واقعی مکہ مکرمہ میں اب 10 سال ٹھہرے، اور نبوت کے بعد سے 13 سال ٹھہرے ہیں، تو اس لیے یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ فاقام بمکہ 10 سنین، مکہ میں 10 سال ٹھہرے، رسالت کے بعد سے تو پکے 10 سال، اور نبوت کے پاس سے جیسے ہوتا ہے کہ اچھا 2-3 کا نمبر ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، تو یعنی جس کو راؤنڈ فگر کہہ دیتے ہیں، تو یہاں پر بھی انہوں نے، یعنی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، گویا کہ 10 سال اس لحاظ سے بیان کر دیا کہ نبوت کے بعد 10 سال ٹھہرے، یعنی 12-13 وہ 10 کے لفظ میں آ جاتا ہے. تو مکہ مکرمہ میں 10 سال ٹھہرے، مدینہ منورہ میں 10 سال ٹھہرے. فتوفاہ اللہ تعالیٰ علی رأس 60 سنة، 60 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. یہاں پر بھی وہی 3 کا نمبر نکال دیا، حالانکہ 63 ہے، 63 سال کی عمر ہے، لیکن وہی کسر جس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ کسر جو ہے اس کو نکال دیا، تو اصل جو بڑے نمبر ہیں ان کو بیان کر دیا. تو 60 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. ولیس فی رأسہ ولحیتہ 20 شعرۃ بیضاء، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں اور داڑھی کے بالوں میں 20 بال بھی سفید نہ تھے. مطلب یہ کہ یعنی وہ عمر تھی اور اتنا بوجھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ذمہ داریوں کا، لیکن صحت اور قوت ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے آپ کے بالوں میں سفیدی نہیں آئی تھی. یہ سفیدی کا تذکرہ تم آگے مستقل آئے گا. ایک شعر ہے، یعنی کسی کو یاد ہوگا، کہ سألت من الأطباء ذات يوم طبيبا عن مشيبتي قال بلغم. بلغم کے لفظ سے تو سب کو یاد آ گیا ہوگا شاید، کہ میں نے کسی طبیب کو پوچھا ایک مرتبہ کہ میرے بال کیوں سفید ہو گئے ہیں، तो उन्होंने कहा बलगम, बलगम की ज्यादती जब होती है तो उसकी वजह से कहते हैं अतिब्बा, हकीम लोग कहते हैं अतिब्बा, तो पता नहीं लेकिन तिब का मौजू है या नहीं है, लेकिन बहरहाल हिकमत में तो इस तरह की चीज़ों को बयान करते हैं। सहारनपुर में हम थे तो वहाँ हकीम साहब थे, कहते हैं मेरे पास दवाई है कि बाल सियाह हो जाए, यानी उसमें डाई नहीं करना, बस ये कि दवाई खाते रहो, लेकिन उसको इस्तेमाल करना होगा 20 साल तक। तो 20 साल तक इस्तेमाल करेंगे, जब बाल पूरे सफ़ेद हो जाएंगे, फिर बुढ़ापे में जाकर फिर जवानी आनी शुरू हो जाएगी, यानी बाल सफ़ेद होने शुरू, सियाह होने, पता नहीं 20 साल तक कोई दवाई खाता भी या नहीं खाता। लेकिन तो बहरहाल ये बालों के सफ़ेद होने की एक वजह होती है बलगम। तो हकीम ने तो कह दिया कि बलगम है, तो इन्होंने कहा नहीं 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 बलगम, बल्कि गम, गम की वजह से बाल मेरे सफ़ेद हुए हैं, बलगम की वजह से नहीं, बलगम तो मुझे ज़्यादा नहीं लेकिन गम ज़्यादा। तो फ़िक्र, फ़िक्र और हम है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी अर्ज़ किया था कि शिप्त या रसूल अल्लाह, आप पर सफ़ेदी, हालांकि आपकी सेहत और क़ुव्वत ऐसी है कि आपके तो बाल सियाह रहने चाहिए, आप पर सफ़ेदी कैसे आ गई, यानी एक अफसोस का इजहार फरमा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु ने फरमाया कि शेयबतनी हूदन, सुरह हूद और उसमें जो वाक़ात और ये सब आखिरत के, और ख़ास तौर पर सुरह हूद में क्या है, वो आया था फस्तकीम, फस्तकीम कमा उमिर था, आपको जैसा हुक्म मिला है इस तरह इस्तेकामत इख्तियार करके दिखाइए। फरमाते वो इतनी सख्त आयत है मेरे लिए कि उसने मुझे बूढ़ा कर दिया और मेरे बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन उसके बावजूद कितने थे, कुल तकरीबन 20 साल, 20 बालों से ज़्यादा सफ़ेद नहीं थे। به قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون يا أسمر اللون إذا مشى يتكفوا أب صلى الله عليه وسلم ربعة درميانا قد كته وليس بالطويل لمبه قد كنته वला बिल कसीर पस्ता कद न थे, हसन अल जिस्मी इंतहाई एतदाल वाला जिस्म था आपका, हसन खूबसूरती और एतदाल वाला जिस्म था, और आपके बाल वका नशारुहु लैस बिजादिन, आपके बाल बहुत ज़्यादा घुंघरियाले और पेशदार न थे, और वला सबतिन बिल्कुल बिल्कुल सीधे और हमवार न थे, असमर अल्लौनी आपका रंग, आपका रंग गंदुमी था, यानी सफ़ेद के एतबार से देखे तो गंदुमी रंग था, यानी गंदुमी माल था, इदा मशा यतकफ़ाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो यतकफ़ाउ के 3 माना बयान किया गया और तीनों ही सही है। यतकफ़ाउ के एक माना होते हैं आगे की तरफ ज़रा सा झुक कर चलना, क्योंकि आपका सीना कुशादा था, जैसे आगे आएगा सीना कुशादा था, तो अगर आप सीधे भी खड़े होते तो सीना निकला हुआ मालूम होता होगा, तो इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी ज़रा सा आगे झुक जाते थे, तो ताकि तवाज़ो की हालत, जो कि वही दिल में जब तवाज़ो होता है तो ज़ाहिर में तवाज़ो नज़र आता है, तो आगे की तरफ ज़रा झुक कर चलना, इदामशा या तकफ़ाओ, तो ये तकफ़ाओ के एक माना होते हैं आगे की तरफ झुक कर चलना, और दूसरे इसके माना होते हैं क़ुव्वत से कदम उठा कर चलना, क़ुव्वत से कदम उठा कर चलना, और तीसरे माना इसके होते हैं तेज़ चलना, और तीनों ही माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, चलने की हयात में बयान किए जाते हैं, कि तीनों ही माना हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुव्वत से कदम उठाते हैं। क़ुव्वत से कदम उठाने के माना क्या, कि पता नहीं हमारे लोगों में होता है थोड़ा बहुत लेकिन ज़्यादा नहीं, ये अरब के बद्दुओं में ख़ास तौर पे ज़्यादा, वो उनके ख़ास जूते होते हैं जिनको ये लोग शर्गी कहते हैं, वो पता नहीं देखे होंगे बिल्कुल चपटे के चपटे होते हैं, चमड़े के होते हैं, और उसको घसीट घसीट कर चलते हैं वो, यानी उनके चलने का स्टाइल ही होता है, वो एक ख़ास स्टाइल कहलाता है, वो घसीट कर चलते हैं, तो वो उसकी ज़िद, यानी पैर घसीट कर और जूते घसीट कर चलने के बजाय पूरा उठाना और पूरा रखना, पूरा उठाना और पूरा रखना, ये सुन्नत तरीक़ा है चलने का। तो यह है क़ुव्वत से कदम उठाना, कि पूरा कदम रखे और पूरा कदम उठा ले, और आगे की तरफ झुक कर चलते थे और तेज़ रफ्तार चलते थे, ये तीनों हयातें आपके चलने में बयान की जाती हैं। एक और हदीस पढ़ लेते हैं। به قال حدثنا محمد بن بشار يعني العبدية قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين عظيم الجمة إلى شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه। ये बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन, ये रजुलन दोनों तरह पढ़ा गया, हमारी किताब में तो जीम के जम्मे ही है, लेकिन रजुल और रजिल, रजिल पीछे आ गया ना लफ्ज़, नहीं आया। रजिल के माना वो बालों की सिफत हो जाएगी। रजिल वो बाल कहलाते हैं जो कुछ गोल हों और कुछ सीधे हों, उनको रजिल कहा जाता है। तो बाज़ों ने फरमाया कि लफ्ज़ रजिल है, लेकिन बात चल रही है आप सरासम की और पहला लफ्ज़ बालों के बारे में आ गया, इसलिए बहुत से शुर्रा फरमाते हैं रजुल है। अगर रजुल है तो फिर इश्काल ये है कि यानी आप सरासम के अवसाफ़ बयान करने में कहना कि रजुल, यानी उसकी क्या वजह है कि मर्द, लेकिन उर्दू में भी कहते हैं वो बड़े अच्छे मर्द हैं। ज़ाहिर मकसद ये नहीं कि मर्द हैं, मर्द तो हैं ही, लेकिन वो मर्द का लफ्ज़ नहीं, जब किसी के अवसाफ़ बयान किए जाते हैं तो बयान कर दिया जाता है उर्दू में। इसी तरह अरबी में भी कहना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजुलन मरबूआन, यानी दरमियाना कद के मर्द थे, तो रजुल का लफ्ज़ भी कोई इश्काल नहीं है, इसलिए हम रजुल ही पढ़ लें। मरबूआन रबातन पीछे लफ्ज़ आया, मरबूआन वही हो गया, दरमियाना कद के शख्स थे। बुआईद मा बैन अलमन की बैन, और बाज़ों ने इसको बईद पढ़ा। बईद अगर है, बईद और बुआईद तुम लोगों को फ़र्क तो मालूम ही है कि बुआईद तस्गीर है, कुछ फासला, बुआईद कुछ फासला था दोनों कंधों के दरमियान, इन कंधे चौड़े थे। बुआईद मा बैन अलमन की बैन, दोनों कंधों के दरमियान कुछ फासला था, यानी आपका सीना चूंकि कुशादा और चौड़ा था तो कंधे में, कंधों में आपस में कुछ फासला था। आज़ीम अलजुम्मती, सर के बालों को जुम्मा कहा जाता है, जब सर के बाल लंबे होते हैं उनको जुम्मा कहा जाता है, और उसकी मज़ीद तफसील आगे इंशाल्लाह आ जाएगी। आज़ीम अलजुम्मती, आपके सर के बाल आज़ीम, आज़ीम अब यहाँ क्या होंगे, यानी घने, भरे हुए घने थे। इला शहमती उज़ुनी, और वो कहाँ तक पहुँचते थे, कानों की, कानों के निचले हिस्से तक, कानों के लो तक पहुँचते थे, यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कटवाते थे तो यहाँ तक कटवाते थे, और ज़ाहिर कटवाने यहाँ तक अगर कटवाया तो कभी गोल होने की वजह से कभी आधे कान तक पहुँच गए, तो बाज़ रिवायतों में आते हैं इला शहम इला नस्फ़ उज़ू नहीं, इला अंसाफ़ उज़ू नहीं, वो भी ठीक, शहमत उज़ू नहीं, वो भी ठीक, दरमियाने गर्दन के दरमियान तक, ज़रा बड़े हो जाएंगे तो गर्दन के दरमियान तक पहुँच जाएंगे, वो भी ठीक, और कभी कंधों के करीब पहुँच जाते थे, जब ज़्यादा ताखीर हो जाती थी बाल काटने में तो कंधों तक, बस वो आखिरी हद है। अब कंधों से नीचे जाने लगे फिर मना है, तो बस वो आखिरी हद होती थी। इसी को तुमने पढ़ा होगा लफ्ज़ वलाजा के लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है वलाजा, तो अगर कानों तक हैं तो वफ़रा कहलाते हैं, वाव से वफ़रा, और अगर गर्दन के दरमियान तक आते हैं तो लिम्मा कहलाते हैं वो बाल, अरबी में तीनों के लिए अलग अलग नाम है, तो लिम्मा कहलाते हैं, और अगर कंधों तक पहुँच गए तो जुम्मा कहलाते हैं। तो यह लफ्ज़ वलाजा, वलाजा के लफ्ज़ अगर है तो वह तरतीब जहन में आ जाएगी, वफ़रा लिम्मा जुम्मा, ये अक्सर की राय है, अगरचे दूसरी राय भी है लेकिन अक्सर की राय है कि वफ़रा जो सबसे छोटे हैं वो कानों तक, उसके बाद लिम्मा और उसके बाद जुम्मा कहलाते हैं। लेकिन ये अल्फाज चूँकि वो लुगत की बात है, कभी ऐसा होता है कि जुम्मा का लफ्ज़ इस्तेमाल करके लंबे बालों के लिए वैसे ही इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर है आज़ीम अलजुम्मती, आपके सर के बाल घने थे और कानों की लो तक होते थे। अलैहि हुल्लतुन हमराउ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख जोड़ा पहना था। मा रअयतु शैअन क़त्तु अहसना मिन अहदन, भी नहीं फरमाया शैअन, यानी अच्छा इंसानों में तो क्या, गैर इंसानों में किसी चीज़ में कभी भी कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा खूबसूरत मैंने देखी ही नहीं। नहीं बस जिसको कहते हैं कि यानी अवसाफ़ बयान करने से इंसान जब आजिज़ आ जाता है तो कहता है कि नहीं आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई चीज़ में यानी मैं तसव्वुर ही नहीं कर सकते, मैं किसी के साथ तशबीह दूँ, तुम्हारा ही तो शेन क़त्तु अहसना मिन, कभी भी कोई चीज़ आपसे ज़्यादा खूबसूरत मैंने नहीं देखी। यहाँ पर एक सवाल हो सकता है, यह हुल्लतुन हमरा सुर्ख जोड़ा, ये दो दो मसले यहाँ समझने, एक तो ये कि हुल्लतुन हमरा से क्या मुराद है। यमन से आमतौर से कपड़े आया करते थे, जो कॉटन वगैरह के किस्म के कपड़े होते थे यमन से आया करते थे, जिसको हिबारा कहा जाता था। आप सरासम के कफन में भी, आपके अहराम में भी हिबारा का लफ्ज़ आता है, आपको हिबारा का कपड़ा जो था वो पसंद था, तो यमन से आया करते थे। तो असल वो सफ़ेद होते थे, लेकिन उसमें अंदर, चूंकि अंदर दूसरा धागा इस्तेमाल होता था, तो अंदर में सुर्ख या सब्ज़ लकीरें होती थी। तो कभी अब सफ़ेद में चूंकि सब्ज़ लकीरें अंदर हल्की हल्की नज़र आती हैं कि सब्ज़ कपड़ा है, हालांकि असल सफ़ेद है लेकिन अंदर वो सब्ज़ लकीरें नज़र आ रही हैं, और कभी अंदर सुर्ख धागा लगा हुआ है तो अंदर का वो एक लकीरें जो लाल लाल लकीरें सुर्ख लकीरें नज़र आती हैं तो कह देते हैं सुर्ख कपड़ा है, हालांकि असल सुर्ख नहीं है, है तो सफ़ेद लेकिन उसमें सुर्ख रंग भी मिला हुआ है अंदर की तरफ धागे में। तो यहाँ पर आम तौर पर शुर्रा फरमाते हैं कि वो मुराद है, क्यों, इसलिए कि सुर्ख जो है वो बाज़ रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख रंग पसंद नहीं फरमाया, बाकी یہ ایک مسئلہ مسئلے کے لحاظ سے، یہ تو خیر ایک بات ہو گئی حدیث کے لحاظ سے، لیکن مسئلے کے لحاظ سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سرخ رنگ مشہور یہ ہے ہمارے لوگوں میں کہ سرخ رنگ ہمارے یہاں منع ہے. کون سا سرخ منع ہے؟ ایک تو وہ سرخ ہوتا ہے جو عام عورتوں کی طرح بالکل لگے، تو اگر عورتوں کی طرح لگتا ہے تو عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے منع ہے. جیسے پنک اگر مرد پہن لے تو وہ بالکل عورتوں والا رنگ معلوم ہوتا ہے، تو جو رنگ خاص عورتوں کے معلوم ہوتے ہیں وہ مردوں کے لیے منع ہے. تشبہ بالنساء جو ہے وہ مردوں کے لیے منع، اور اسی طرح عورتوں کے لیے مردوں کا تشبہ اختیار کرنا منع ہے. وہ تو دونوں طرف سے ممانعت ہے، تو وہ تو اپنی جگہ ہے. باقی یہ ہے کہ سرخ رنگ میں اب بعض وہ ہوتے ہیں جو ہلکے سرخ ہوتے ہیں بالکل. پہلے زمانے میں مٹی سے بھی رنگ کرتے تھے، اب بھی کرتے ہوں گے، ہم تو پتہ نہیں ان چیزوں سے اتنے واقف نہیں، لیکن مٹی حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، مغرا کا لفظ آتا ہے، وہ سرخ مٹی ہوتی تھی، اس سے کپڑوں کو رنگتے تھے، لیکن وہ ظاہر سرخ نہیں ہوتا ہوگا، وہ سرخی مائل براؤن کی طرح کچھ رنگ ہو جاتا ہوگا، تو اس کو بھی سرخ کہتے تھے، حالانکہ وہ سرخ نہیں، وہ تو براؤن اور مٹھیالے قسم کا رنگ ہوتا تھا، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں. سرخ جو بہت زیادہ جس کو بھڑک دار کہتے ہیں نا آنکھوں میں آنے والا، تو وہ سرخ یہ پسندیدہ نہیں ہے. اس کو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اگر عورتوں کی مشابہت نہیں ہے تب بھی تو ناجائز نہیں ہوگا، لیکن ہم اس کو مکروہ کہہ سکتے ہیں، ورنہ ناجائز نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک بھی سرخ لباس پہننا. مختلف روایتیں حنفیہ کی، ناجائز نہیں ہے، لیکن وہی عورتوں کی مشابہت ہے تو منع ہے، ورنہ ناجائز نہیں ہے. ہمارے میں خاص طور پہ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے بڑوں میں ایسے حضرات گزرے ہیں، ابھی قریب میں انتقال بھی ہوا، کہ وہ سرخ ان کے ایک شعار کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے. یہ احرار والے جو تھے، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے فرزندوں میں چونکہ وہ احرار والی جو جماعت کہلاتی تھی، تو ان میں سرخ رنگ، لیکن وہ لباس کے طور پر نہیں بلکہ جس کو وردی کہتے ہیں نا، وردی کے طور پر استعمال کرتے تھے. لوگوں کو یہ اشکال ہوتا تھا کہ سرخ کیوں استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ منع ہے. تو بہرحال وہ یہی فرماتے تھے کہ دیکھو ہم اس کو وردی کے طور پر، علماء سے تائید لے کر کہ ہم وردی کے طور پر، لباس کے طور پر نہیں پہن رہے اس کو. اور یہ بھی مسئلے کے لحاظ سے میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ زیادہ سے زیادہ اس میں کراہت ہے، عدم جواز نہیں، ناجائز نہیں ہے سرخ لباس پہننا، الا یہ کہ عورتوں کی طرح عورتوں کی مشابہت معلوم ہوتی ہو. اسی تک رکھتے ہیں ہم نے، وہی آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.